الحمد لله. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے کھانے سے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کی تھی اور آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی شرعی مسائل کی طرف ہم پیر کے دن آئیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. دو بہت پیاری حدیثیں بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد شرعی مسائل کی طرف آتا ہوں. ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، ڈبو دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے. یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے، شارحین فرماتے ہیں، جس میں بیماری ہے، لہذا پوری مکھی کو غوطہ دے دو. دوسری حدیث ابو داؤد اور دارمی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے، آسان کر دیتا ہوں مفہوم، اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے. جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب میں شرعی مسائل کی طرف آتا ہوں. بڑی اہمیت کے حامل یہ مسئلے ہیں جو رمضان شریف اور غیر رمضان میں ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کھائے گا تو اسے عذاب ہوگا. مثلا فرماتے ہیں، اگر بھوک کا اتنا غلبہ کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اسے کھا لینا چاہیے کہ جس سے جان بچ جائے، فرض ہے اس صورت میں اس کے لیے کھانا. اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو فرماتے ہیں کہ گناہگار ہوگا، بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا اس کے لیے کھانا جو ہے وہ فرض ہے، نہیں کھائے گا مر جائے گا تو گناہگار ہوگا. پھر فرماتے ہیں، اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے، روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے اور نہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے. کہ اس نیت سے کھائے کہ مجھ میں اللہ طاقت پیدا فرما دے اور میں نماز درست طریقے سے پڑھ سکوں اور روزے کی میں تکمیل کر سکوں. اگر یہ نیت ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں, اضطرار کی حالت, فرماتے ہیں اضطرار کی حالت میں یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ, یہ اضطرار کی حالت ہے. غور سے سنیے گا, اضطرار کی حالت میں یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے, اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے, اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی, روز قیامت جو ہے وہ اسے سوال نہیں ہوگا, بلکہ نہیں کھائے گا مر جائے گا تو فرماتے پھر ضرور پوچھ ہوگی, پھر ضرور سوال ہوگا. فرماتے اگرچہ پرائی چیز کھا لے, کسی کی جو ہے وہ چیز شدید بھوک لگی ہوئی ہے چھین کر کے کھا لے, فرماتے تاوان تو اسے دینا ہوگا, یعنی اس کا جو نقصان ہے وہ تو بھرنا ہوگا, لیکن اس کی جان بچ جائے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور اب خوف ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے, تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے. پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی, تو اتنی پی لے کہ جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے. تو اگر جان پہ بن آئی ہے اور پانی نہیں ہے شراب ہے, تو وہ اتنی پی سکتا ہے کہ جتنے میں اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے اور پیاس بجھ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کھانے کی چیز ہے, اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور دوسرے کے پاس کھانے کی چیز ہے, تو قیمت سے خرید کر کھا پی لے. اگر وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا, دیکھیے بڑی آسانیاں, اگر وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے تو اس سے زبردستی چھین سکتا ہے, چھین لے اسے. اور اگر اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے, یعنی جس سے یہ چھین رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں, تو فرماتے ہیں کچھ اس کے لیے رکھ لے کچھ اپنے لیے لے لے, اس طرح سے دونوں اپنی جان بچا لے. اس کے بعد فرماتے ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے, یعنی جان پہ بنی ہوئی ہے, نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, تو دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو, تمہاری جان بچ جائے, لو میرا ہاتھ کاٹ لو گوشت کھا لو. فرماتے ہیں اس کے لیے اس گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں ہے. آپ غور فرمائیے کہ دین اسلام نے انسان کی کس قدر عظمت رکھی, کس قدر بلندی رکھی. اگر آپ فقہ کا مطالعہ فرمائیں تو جس وقت ہم واش روم جاتے ہیں, ڈبلیو سی پہ بیٹھتے ہیں, وہاں پر تھوکنے کی ممانعت فرمائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا تھوک ہے, انسان کے منہ سے نکل رہا ہے. تو جس اسلام میں انسان کے تھوک کی اتنی عظمت ہو کہ شریعت فرمائے کہ نہ تھوکو, تو آپ فرمائیے اس اسلام کے اندر ایک انسان کے خون کی کیا عظمت ہوگی, ایک مسلمان کے خون کی کیا عظمت ہوگی کہ کس بے دردی کے ساتھ جو ہے ہمارے شہر میں خون بہایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ جان پر بنی ہوئی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مردار کھا سکتا ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, شراب پی سکتا ہے. مگر فرماتے ہیں کہ کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے, یعنی حالت اضطرار میں مردار اور شراب کو کھانے پینے کا حکم ہے, مگر دوا کے طور پہ شراب جائز نہیں, کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کو دور کرتے ہیں, اور دوا کے پینے میں شراب میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرض کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا. بعض لوگ دوا کے طور پر جو ہے وہ شراب کو پیتے ہیں معاذ اللہ, اور بعض قوال لوگ, بعض گلوکار, وہ بھی دو چار گھونٹ ضرور پیتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سے آواز میں جو ہے وہ سریلاپن پیدا ہوتا ہے, آواز میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے. آپ کو جو بھوک لگی ہے آپ اسے کم کھائیں، اور پوری بھوک بھر کر کھا لینا یہ مباح ہے، یعنی جتنی بھوک لگی ہے اتنا آپ کھا لیں یہ بھی ٹھیک، بھوک سے کم کھائیں یہ بھی ٹھیک، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، یہ عبادت کر سکے گا، نیکی کے کام کر سکے گا. اور فرماتے ہیں کہ بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے. بھوک سے زیادہ، بعض پیٹو لوگ جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں کھانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے. اب زیادہ کا مطلب بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لینا کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، مثلاً دست آ جائیں، موشن لگ جائے، پیچس لگ جائے اور طبیعت جو ہے اس کی بدمزہ ہو جائے، فرماتے ہیں اس طرح سے کھا لینا یہ حرام. آپ دیکھیے کہیں پر کھانا ثواب ہے اور کہیں پر کھانا جو ہے وہ حرام. اسی طرح فرماتے ہیں اگر بھوک سے زیادہ کچھ اس لیے کھایا، بھوک سے زیادہ اگر کچھ اس لیے کھایا کہ کل کا روزہ اچھی طریقے سے رکھ سکے گا، روزے میں کمزوری نہیں ہوگی، فرماتے اب حرج نہیں، روزہ رکھ سکے گا، کمزوری نہیں ہوگی، بھوک سے زیادہ کھاتا ہے حرج نہیں ہوگی، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو کہ جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اتنا بھی نہیں کھائے کہ معدہ خراب ہو جائے، اور معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہوگی، دوسرے کاموں میں جو ہے وہ دقت ہوگی. جو ہی فرماتے ہیں اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے، اس لیے کہ مہمان ہم نے بلایا، اب ہماری عادت کم کھانے کی ہے، اس کی زیادہ کھانے کی ہے، تو ہم فوراً اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، وہ بیچارہ بھی جو ہے وہ شرما شرمی میں رہتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یوں ہی اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہیں کھا سکے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کرے یا بقدر مندوب، مگر اس سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو، کہ اس نیت سے کھانا ایک قسم کی اطاعت ہے، کھانے سے اس کا مقصد تلذذ اور تنعم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کھانا اس لیے نہیں کھائے کہ مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کھانا کھائے، فرماتے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کہ میں اتنا کھا لوں کہ میں نمازیں پڑھ سکوں گا، میں عبادت کر سکوں گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرمائے گا. فرماتے قرآن مجید میں کفار کی یہ صفت بیان کی گئی، کافروں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ کھانے سے ان کا مقصد جو ہے تمتع اور تنم ہوتا ہے، یعنی وہ لذت کے لیے کھاتے ہیں، مزے کے لیے کھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جو ہے وہ یہ خوبی نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدے میں ایسی تقلیل غذا، کھانے میں کمی، تقلیل غذا کھانے میں کمی، کہ عبادت مفروضہ یعنی فرض کی ہوئی نمازیں ادا میں ضعف پیدا ہو جائے، مثلا اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا. کچھ لوگ ہیں جو ڈائٹنگ کرتے ہیں، بہت تھوڑا کھاتے ہیں، میرے خیال ہے یہی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اگر اس کھانے میں اتنا ضعف پیدا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو یہ ناجائز ہوگا، یہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہوگی. فرماتے اور اگر اس حد کی کمزوری پیدا نہ ہو تو پھر حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا کھائے، لیکن اگر تھوڑا کھانے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، نماز روزے پورے نہیں کر سکے گا، فرماتے یہ اس کے لیے جو ہے وہ ناجائز ہے. اب ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے زیادہ کھا لیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا، الٹی کر دے گا، اور یہ صورت اس کے لیے مفید ہو تو حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ طریقہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ الٹی ہو جائے اور پیٹ جو ہے ان کا صاف ہو جائے، نفع بخش ہوتا ہے. فرماتے اگر اس طرح کا فیل کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں طرح طرح کے میوے کھانے میں حرج نہیں، طرح طرح کے میوہ جات جو ہیں وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں اگرچہ یہ افضل ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر کھا لے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب فرماتے جوان آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھائے گا تو شہوت پیدا ہوگی, شہوت کا غلبہ ہوگا تو وہ کھانے میں کمی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہو, مگر اتنی کمی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو. اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی گوشت میں کمی کر دے, یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے کھانے سے شہوت برانگیختہ ہوتی ہو تو اس کو نہ کھانا جو ہے وہ بہتر ہے, کمی کر دے. مثلا بعض لوگوں کو مچھلی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کو جھینگے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ نہیں کھائے تو بہتر ہے, کیونکہ شہوت پھر کئی برائیوں کو جو ہے وہ جنم دے دیتی ہے. فرماتے اسی طرح, اب یہ بڑی اہم بات ہے, عموماً میں نے دیکھا لوگ جو ٹی وی پہ جوابات دے رہے ہیں بس جو منہ میں آیا وہ ٹھوک دیتے ہیں. فرماتے ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہیں کھا سکے گا, طبیعت گھبرائے گی. ایک قسم کا اگر کھانا ہے نہیں کھا سکے گا, طبیعت گھبرائے گی. مثلا روٹی ہے, سبزی ہے, اب خواہش یہ ہے کہ گوشت بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو. فرماتے ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہیں کھا سکے گا, طبیعت گھبرا جائے گی, لہذا کئی قسم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھ کچھ کھا لے گا, ضرورت پوری ہوگی. اس مقصد کے لیے کئی قسم کے کھانے بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس مقصد کے لیے کئی قسم کے اگر کھانے بنا لے, اپنے سامنے رکھے, تھوڑا اس میں کھائے گا, تھوڑا اس میں, تھوڑا اس میں, اور طبیعت جو ہے وہ اچھی رہے گی, کوئی حرج کی بات نہیں. یا فرماتے اس لیے بہت سے کھانے پکواتا ہے کہ لوگوں کی دعوت کرنی ہے. جس طرح ہم دعوت میں جاتے تو کئی قسم کے کھانے ہوتے, لوگ کھا تو لیتے لیکن پھر گالیاں بکتے, کیا ضرورت تھی صاحب, اتنے میں تو کئی غریب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی, یہ ہو جاتا, اور لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل بیان کرنے لگ جاتے. فرماتے ہیں اس لیے بہت سے کھانے پکواتا ہے کہ لوگوں کی دعوت کرنی ہے اور وہ سب کھائیں گے اور وہ سب کھانے صرف ہو جائیں گے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ مہمان آتے ہیں تو وہ سب کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا, لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور فرماتے یہ مقصود نہ ہو تو پھر اسراف میں داخل ہوگا. اگر صرف دکھاوا ہوگا تو اسراف میں داخل ہوگا, اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ بات اسراف میں داخل نہیں ہوگی. اس کے بعد کھانے کے آداب اور اس کے سنن بیان فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھونا یہ ضروری ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنے نہیں چاہیے, اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیے سے پوچھ لینے میں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے جائیں, یہاں تک جو ہے اس ہڈی تک دونوں ہاتھ دھوئے جائیں, یہ سنت ہے. بعض لوگ صرف ایک ہاتھ دھو لیتے ہیں, یہ سنت نہیں, فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں, یہ بھی سنت نہیں, بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی چوٹکی دھو لیتے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو پورے ہیں یہ حصے دھو لیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ سنت میں داخل نہیں ہے, سنت یہ ہے کہ گھٹوں تک وہ ہاتھ دھوئے گا دونوں تو سنت پوری ہو. فرماتے مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے. بعض جگہ پر یہ چلمچی آپ کہتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے پہلے استعمال ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. فرماتے مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے, دوسروں سے اس میں مدد نہ لے, مستحب ہے. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو کوئی حرام نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا, مستحب ہے یہ فعل. فرماتے دوسروں سے مدد نہ لے, یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے, یعنی وضو اگر وہ برتن سے کر رہا ہے خود اپنے ہاتھ سے پانی نکالے گا, ہاتھ دھوئے گا, دوسرے کی مدد جو ہے وہ نہ. کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے. اور پھر پرانے دور میں ہوتا تھا بوسی سے لوگ ہاتھ دھوتے تھے, آٹے سے دھوتے تھے, بیسن سے جو ہے وہ لوگ ہاتھ دھوتے تھے, حرج نہیں. اور آج کے ہمارے دور میں صابن ہے دھوئے, حرج نہیں ہے. ہینڈ واش آتا ہے, اس سے اگر ہاتھ صاف کرتا ہے کوئی حرج نہیں. فرماتے کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں ہے, یعنی اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی. فرماتے ہاں ایسا شخص کہ جس پر غسل لازم ہو چکا ہے، تو فرماتے ہیں اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہوگا، اور حیض و نفاس والی بغیر دھوئے کھانا اس کا مکروہ نہیں ہے، بغیر جو ہے منہ دھوئے کھانا اس کا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ اب ایک دو مسئلے اور بیان کرتا ہوں، بڑے اہم ہیں اور پھر میں ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑا پیارا طریقہ بیان کیا ہے، جتنے نوجوان اور بزرگ ہیں اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھا۔ فرماتے کھانے سے پہلے جوانوں کے ہاتھ دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جوانوں کے۔ کھانے سے قبل نوجوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد بوڑھوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ سمجھ گئے آپ؟ کھانے سے پہلے جو جوان بیٹھے ان کے ہاتھ دھلا دیں، آخری میں بزرگ شخصیت کے ہاتھ دھلائیں، اور جیسے کھانا ختم ہو سب سے پہلے بزرگ کے ہاتھ دھلائیں گے، اس کے بعد جوانوں کے۔ فرماتے یہی حکم علماء اور مشائخ کا ہے کہ کھانے سے قبل ان کے ہاتھ آخری میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں، تاکہ انہیں جو ہے پنجانا ہو تو اس میں تاخیر نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں کھانا بسم اللہ شریف سے شروع کرے، ختم کر کے الحمدللہ پڑھے، اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آئے تو کہہ لے بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخری ہی، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے۔ کھاتے وقت جب سب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں، یہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہیں ہے تو وہ بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اور الحمدللہ آہستہ کہیں کہ جب آپ اکیلے ہوں، لیکن آپ کسی دعوت میں ہیں کھانا آپ نے کھا لیا، الحمدللہ زور سے کہیں، باواز بلند کہیں، تاکہ لوگ بھی جو ہے وہ الحمدللہ کہہ لیں اگر انہیں یاد نہیں۔ فرماتے ہیں روٹی پر کوئی چیز نہ رکھے، بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرے۔ نمک اگر کاغذ پر ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھے، تکیہ لگا کر کھانا نہ کھائیں، ننگے سر کھانا نہ کھائیں، بائیں ہاتھ کو زمین پر جو ہے وہ ٹیک دے کر کھانا کھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا یہ اسراف ہے۔ عموماً بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے، لوگ بیچ کی کھا لیتے ہیں اور کنارہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں تو اس کے کھانے سے تکلیف ہوگی تو توڑ سکتا ہے۔ اس طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے ضائع نہیں ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھوٹا ہوا ہوتا ہے اسے کھا لیتا ہے اور باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات بتاؤں، فرماتے روٹی جب دسترخوان پہ آ گئی کھانا کھانا شروع کر دے، سالن شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لائی جاتی ہے تاکہ روٹی کے بعد انتظار جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ یہیں پر میں بات بتاتا ہوں ایک، کہ وہ لوگ کے جو سینڈوچ بناتے ہیں، کلب سینڈوچ آپ نے نام سنا ہوگا اور ہم کھاتے بھی ہیں، کبھی ہم نے شاید اس پہ غور نہیں کیا، لیکن میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ جس پر کلب سینڈوچ بنتا ہے تو وہ جو سلائس ہوتے ہیں وہ چھری سے اس کے کنارے کاٹ دیتے ہیں اور کنارے کو جو ہے وہ ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ڈبے میں اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی بکری وغیرہ کھا لے گی اور ضائع نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اس کو پھینک دینا، بالکل ضائع کر دینا، یہ بات جو ہے پھر گناہ میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔